ट्वीट को फॉरेन ऑफिस ने रीट्वीट किया था यूएई के
जी,
तो वो उसको जानना चाह रहे थे कि क्या ये वाकई ऑफिशियल पोजीशन है और उसको एंडोर्समेंट हासिल है यूएई गवर्नमेंट की। इसके बाद मेरा ख्याल जब उनको यकीन हो गया तो फिर आचार्य निसार को कहा गया कि आप इससे रिस्पॉन्ड करें, और उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। और अभी अरब पार्लियामेंट के चेयरमैन ने भी तकरीबन इसी किस्म के इल्जाम राष्ट्रीय पाकिस्तान पे कह रहे हैं या एक इतराज आया इसी बात को लेकर। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने तो बड़ा वाजे मौकफ पहले दिन से रखा है, पार्लियामेंट की करारदाद इससे हटके नहीं थी जो सऊदी अरब को बड़ा वाजे कन्वे किया गया था कि अगर आपकी सॉवरेनिटी को कोई खतरा होता है तो पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। ये यमन में जो कुछ हो रहा है उसमें इस तरह की जंग लड़ी जा रही है यमन के टेरिटरी के ऊपर, उसके बारे में पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वहां जाके लड़ेंगे या उसका हिस्सा बनेंगे। ये बिल्कुल वाजे पहले दिन से है। तुर्की का भी यही मौकफ है, ईरान का भी यही मौकफ है। अब तीनों मुल्क मेरा ख्याल है कि जो बानी इनकी डिप्लोमेसी हुई है सफारतकारी के जरिए एक पेज पे है और वो काफी एफर्ट बैक चैनल पे
है। अगर आज की जो डेवलपमेंट उसको सामने रखें, तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ एक बार फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का टेलीफोनिक रबता, बड़ी तवील गुफ्तगु 45 मिनट तक बताया जाता है कि ये गुफ्तगु रही, तो आपको क्या लगता है कि अगेन ये जो ब्लॉक है उस खत्े के अंदर मुसलमान दुनिया का, उसमें ईरान पाकिस्तान तुर्की तीनों बड़े अहम मुल्क हैं, तो क्या अल्टीमेटली ये कोई एक पोजीशन सेट करने में कामयाब होंगे या जो पोजीशन अरब लीग ने या सऊदी अरब की क्यादत वाले इत्तेहाद ने ले रखी है उसकी तरफ टिल्ट हो सकता है?
देखिए जो अरब इत्तेहाद बुनियादी तौर पे है या जीसीसी है अरब लीग है, उसका आपने हाल देखा है वहां पे, इसराइल की सूरत हाल हो या ईरान अमरीका तनाजा हो या ईरान तनाजा हो इराक कुवैत तनाजा हो, वो बिल्कुल एक बेबसी की सूरत में दाएं बाएं देखना शुरू कर देते, अमरीका की तरफ देखते। ईरान तुर्की और पाकिस्तान मुस्लिम ब्लॉक में मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो ये इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, ये कैपेबिलिटी भी रखते हैं और ये इंटरनेशनल जो दूसरे फोरम है उसके ऊपर भी इस मामले को लेके बहुत अच्छे तरीके से चलने की सलाहियत भी रखते हैं
और अगले किसी स्टेज पे ये गारंटर भी बन सकते हैं कि हम
उनको भी साथ मिला के
जी हाँ। तो अगले किसी स्टेज पे ये सऊदी अरेबिया के जो कंसर्न है, बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया का चूंकि बराह रास्त वहाँ पे कुछ दाव पे लगा नहीं है तो उसको इतना एक अग्रेसिव रोल प्ले नहीं करना चाहिए, तो शायद ये तीनों मुल्क आगे चल के आपको लगता है कि किसी जगह पे एक गारंटर भी बन जाएंगे कि यमन के अंदर जो हूती बागी हैं उनसे सऊदी अरेबिया के मफादात महफूज रहें, उनके इंटरेस्ट को धचका ना पहुंचे?
अच्छा देखिए उनका प्रोटोकॉल तो ऑलरेडी मौजूद है जिसके तहत वो 90 के बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अगर करें तो बहुत मामला ठीक हो सकते हैं। सऊदी अरब का इटसेल्फ वहां पे अटैक करना वो सबसे बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान हो कोई और मुल्क हो वो उस तरह से किसी सॉवरेनिटी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को अटैक किया जाए तो खुल के वो नहीं आता, तो या तो आपको यूएन की हासिल हो सपोर्ट जिससे अमरीका ने अफगानिस्तान और इराक में किया
सही।
तो इस सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तान और ईरान और तुर्की बाहर रह के मौसम रोल अदा करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब को तसल्ली जरूर इन्होंने दी है कि आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसका हिस्सा कभी बनने नहीं चाहिए यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है।
जी इरशाद महमूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी पेशरफ्त को, दो तीन जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उनका भी हमने हवाला दिया है, लेकिन खासतौर पर हमें यह बताइएगा कि पहली दफ़ा ये भी हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर दाएं जानेब या इंतहाई दाएं जानेब जो झुकाव रखने वाली जमातें हैं वो भी पार्लियामेंट के इस फैसले को बैक कर रही हैं?
देखिए मेरी राय यह है कि पाकिस्तान एक जो कहते हैं ना अंग्रेजी का जो मुहावरा कैच 22 वाली पोजीशन में आ गया है, आप साथ दें तो भी बहुत मुश्किल में, आप साथ ना दें तो भी बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब से आपको बताइए जैसे पाकिस्तान के गहरे सियासी स्ट्रेटेजिक मजहबी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब की पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी लाबी है, उसके बहुत बड़े हमायती यहाँ मौजूद हैं, वो चाहे जो भी सऊदी अरब का मतालबा हो वो उस पर लबैक कहते हैं। अभी आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ पार्लियामेंट की करारदाद है, दूसरी तरफ हमारे जो वजीर मजहबी अमूर हैं सरदार यूसुफ खान वो उस मजहबी एताब जिसका आपने हवाला दिया था उसमें मौजूद थे और हाथों में आग डाल के ये मुतालबा कर रहे थे कि हमें सऊदी अरब अपनी फौज भेजनी चाहिए। इसी तरह जो हुकूमत के अलाई हैं, हुकूमत के अंदर जो लोग शामिल हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें गैर मशहूर सऊदी अरब की हमायत करनी चाहिए। फिर सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है मिडिल ईस्ट में, तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सिविल सोसाइटी है, جو میڈیا کا غالب حصہ ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ ان کے غالب رائے یہ ہے کہ بھائی ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کی قرارداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی جو ٹرو ایسپیریشن ہیں اس مسئلے کے اوپر, اس کی ریفلیکشن ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے درمیان جو باہمی لڑائی ہے اس کا کوئی حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ثالثی کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب پاکستان ایک بڑی مشکل کی صورتحال کا شکار ہے, کیونکہ سعودی عرب کا اور امارات کے وزیر نے جس طریقے سے بات کی ہے, سعودیوں کا بھی یہی رویہ پاکستان کے ساتھ, وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن وہ غیر مشروط نہ صرف حمایت چاہتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی جنگ خود لڑے. جیسے وہ سعودیوں کا اپنا ایک مزاج بھی ہے کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے, پیٹرول ڈالر ہے, تو دوسرے لوگوں کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے. تو یہ پاکستانیوں کے لیے جو چودھری نثار نے کہا بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم بھی ہے کہ آپ کی عزت نفس کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے, آپ کو بھاڑے کے سپاہی کا رول بھی نہیں کرنا, اور لیکن آپ نے اپنے ریلیشن شپس کو بھی سعودیوں سے عربوں کے ساتھ مستحکم رکھنا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرکی اور پاکستان کی کنسلٹیشن ہو رہی ہے, یہ دونوں ملکوں کے لیے کتنی آپ کے خیال میں ایک راستہ فراہم کر سکتی ہے جس میں یہ تاثر نہ ملے کہ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ واقعتاً ایک نیوٹرل ہیں؟ تو یعنی پاکستان کوئی آئسولیٹ نظر نہ ہی آ رہا, وہاں پہ ترکی بھی اس کے بالکل ساتھ کھڑا ہے, انکرا بھی ساتھ کھڑا ہے.
دیکھیے پاکستان کی تو پوزیشن کافی مضبوط ہے, اچھی ہے. ترکی جب آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو مسلم دنیا کا ایک سمجھیں کہ آپ ایک غالب حصہ, اور پھر ایران میں کی بھی اس میں اگر نیم رضامندی شامل ہو جائے تو مسلم دنیا کی جو نمائندہ قوتیں ہیں یا جو طاقتور ریاستیں ہیں وہ ایک سے جانب ہو جاتی ہیں, یہ تو ایک طرح سے مسئلہ ہے. لیکن سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہے, یا امارات کے وزیر نے جو بات کی, وہ کسی بھی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ان کو صرف یہ خطرہ نہیں آئے گا یمنی باغیوں والا, یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, وہ ایکچولی لارجر پکچر میں دیکھ رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات میں جو ایک تھا آیا ہے, ایک مفاہمت کا جو عمل تیزی سے فروغ پذیر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اس صورت میں ایران سعودی عرب کو ریپلیس نہ کر دے, پھر ایران کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی جو مستقبل میں جو اثر سوکھ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑے خوف زدہ ہیں, تو ایک عرب ہتھیار جس میں وہ پاکستان کو ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایران کو کنٹین کر سکے. ایران کے ذریعے جو بھی شیعہ جو مائنورٹیز یا میجارٹیز مختلف ملکوں میں ہے, تو اس کی جو ایک طرح کے اثر جس طرح کر رہے ہیں پولیٹیکلی, تو اس کو روکنے کے لیے بھی عربوں میں ایک بڑا جو شخروش پایا جاتا ہے, پریشانی بھی بڑی پائی جاتی ہے.
لیکن پاکستان کے اینگل سے اگر ہم دیکھیں,
لارجر پکچر میں بھی دیکھنا چاہیے.
جی راؤ خالد صاحب, اگر ہم اس کو بالکل پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر دیکھیں تو یہ بھی بہت پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ڈیموگرافک پکچر آپ کے سامنے ہو تو اس کے بالکل ایک اگینسٹ فیصلہ لیا گیا ہے, یعنی بالکل مذہبی جو وابستگیاں ہیں اس کے ریشو کے اعتبار سے اس کو اگنور کیا گیا ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے. پارلیمنٹ نے سیاستدانوں پہ, پارلیمنٹ پہ, اس کے فنکشن پہ بہت حوالوں سے تنقید ہوئی ہے, کی بھی جا سکتی ہے, گنجائش بھی رہے گی, لیکن شاید پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو بڑے ایک خاص انداز میں دیکھا جائے, تاریخی معنوں میں دیکھا جائے کہ پہلی بار پارلیمنٹ کو ایک ایسے ایشو پہ لیا گیا آن بورڈ, اور اس نے جو ڈیسیزن لیا اس پہ بظاہر جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کا ذاتی طور پہ بھی جھکاؤ سعودی عربیہ کی طرف ہونے کے باوجود فیصلہ مختلف آیا ہے. تو اس ریفرنس میں یہ جو پازیٹیو, آپ کے خیال میں یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے؟
اس کے بیک گراؤنڈ میں جو نیا جب شروع ہوا تھا وارن ٹیرر کا,
جی
جنرل راحیل شریف کی قیادت سنبھالنے کے بعد جو شروع ہوا ہے, اس میں وہ قوتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو انفلوئنس کرتی تھی پارلیمنٹ, پبلک اوپینین کو ان چیزوں کے حوالے سے, وہ کمزور پڑ چکی, ان کا انفلوئنس اس طرح سے نہیں رہا. سے دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تناؤ موجود ہے مدارس کی کے حوالے سے, کافی سیریس اس پہ کمیونیکیشن ہوئی ہے, ناراضگی ہوئی ہے, کافی اور معاملات بھی اس پہ کافی بڑے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان میرا خیال ہے بڑا کلیئر تھا, یہ قصہ ہونے سے پہلے بھی کلیئر تھا, سعودی عرب کے ساتھ کنٹینیوسلی انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا اس سارے وار آن ٹیرر کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو اب سوچ ہے اس حوالے سے کہ سعودی عرب مشکل میں ہمارے کام آتا ہے تو ہم جو بھی ہو چاہے ہمارے یہاں وہ پراکسی وار کراتے رہے, جو بھی کرتے رہے ہمیں اسی طرح کر دیں, جس طرح سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بھی پاکستان میں اسی طرح سے کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ہماری اسرائیل کو پراکسی وار کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ نیا فیز جو ہے وہ سب سے بڑی
اچھا راؤ صاحب کوئی مسلز دکھانا بھی مقصود نہیں ہے یہاں پہ, لیکن آج جیسے چودھری نثار صاحب نے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے جیسے رسپونڈ کیا اس ایشو کو, اس کو دو حوالوں سے دیکھنا ہوگا. عموماً تو ان معاملات پہ پاکستان کی وزارت خارجہ بولا کرتی ہے, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں لیکن حکومت کے اندر ایک اہم جگہ رکھتے ہیں, لیکن یہ بھی اطلاعات میڈیا میں آتی رہتی ہیں کہ اپنی قیادت کے ساتھ ان کے فاصلے بڑھ رہے ہیں. تو آج جو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اس کو آپ زیادہ ذاتی نوعیت کا دیکھتے ہیں یا حکومت کی پالیسی کو انہوں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے؟
لیکن آپ نے بالکل درست کہا, یہ فورن آفس سے آنا چاہیے.
جی
چودھری نثار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ اسائن کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے اور آپ نے اس پہ جواب دینا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے نہیں, کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک سوچا سمجھا ایک میٹنگ کے بعد یہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے, اور یہ باقاعدہ حکومت کا جواب اس کو کہا جا سکتا ہے, ان کا ذاتی نہیں کہا جا سکتا.
ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی ایک اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اسی سے دوسرا جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو ہے جس میں مختلف ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنی ریزینٹمنٹ بھی شو کر رہی ہیں پارلیمنٹ کے اس فیصلے پہ جس میں غیر جانبدار رہنے کا الٹیمیٹلی جس پہ اتفاق کیا گیا تھا. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے 972 کلو ہرٹز پر براہ راست سن رہے ہیں, اور سامعین آپ کو ساتھ ساتھ ہم بتاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا بہت جلد اگلے ایک آدھ ہفتے میں یہ سائمل کاسٹ ہوگا. اس وقت بھی ماک ٹرانسمیشن جاری ہیں, یعنی یہ آپ پروگرام ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ سکیں گے اور ریڈیو پہ سن سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ویب سائٹ پہ براہ راست اس کو ہم نشر کریں گے, یہ اسٹریم ہو رہا ہوگا, آپ ہمیں دیکھ بھی سکیں گے, لیکن پرائمریلی یہ اردو ریڈیو کا ہی پروگرام ہے. ارشاد محمود صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتوں ان کا آج ایک اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں بہرحال یہ احتجاج کیا گیا کہ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے, اور وہاں پہ یہ وائس کیا گیا کہ پاکستان کو پوری طاقت کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ان کنسرنس کے بارے میں بتائیے گا, کیا یہ کسی لیول پہ آگے جا کے سنے جا سکتے ہیں, نمبر ایک یہ, اور اگر ہم ان کے موقف کو بیسیکلی انالائز کریں اس طرح کے جو گروپس یہ مطالبہ کر رہی ہیں تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے تھے پاکستان کے لیے؟
دیکھیے, پاکستان میں جو جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل سعودی لابی, وہ بڑی زبردست طریقے سے متحرک ہو چکی ہے, اور ہم شہر میں بھی دیکھتے ہیں, میں راولپنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں, یہاں بھی بینرز ہیں, پوسٹرز ہیں, اخبارات میں اشتہارات ہیں, بیانات ہیں کہ سعودی عرب کا ساتھ دیں, اور وہ اس طرح کی صورتحال اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے اشتہارات اس طرح کے چھپے ہیں جس میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ سعودی عرب نے کن کن مشکل حالات میں پاکستان کا یا عالم اسلام کا ساتھ دیا, اور اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ فوجی تعاون اس کو چاہیے یا کوئی اور بھی تعاون چاہیے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اسی میں ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں تو ایک بہت بڑی قرارداد بھی مشترکہ پاس ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, ڈاکٹر بلوچ صاحب بھی تھے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سراج الحق صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے, اور ڈاکٹر بلوچ صاحب کل کے جلسے کی جو میں کارروائی پڑی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عرب کا ساتھ دینا چاہیے. اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا, حکومت کے جو وزیر ہیں مذہبی امور وہ بھی جو ہے اس پروگرام میں شامل ہیں, اور وہ حکومت کے موقف سے بالکل برعکس مطالبہ کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے جو مذہبی لابی ہے پاکستان میں, خاص طور پہ جو دیوبندی اور جو اہل حدیث ہیں, جماعت اسلامی ہے, کیا ایک خاص طور پہ ایک گروپ ہے, تو یہ سارے لوگ حکومت کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور اگلے چند دنوں میں یہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. سعودی عرب کے وزیر مذہبی امور بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں, وہ ٹی وی پہ انٹرویوز دے رہے ہیں, اور انہوں نے بھی مختلف جگہوں پہ خطاب کرنا شروع کر دیا. تو ایک طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے ایک پبلک موبلائزیشن شروع کر دی گئی ہے تاکہ پاکستان کی حکومت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دیں, اور اگر ساتھ نہیں دیں گے تو اس کے نتائج سے بھی لوگ پاکستان کی حکومت کو اور رائے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کتنا بڑا رکھنا پڑ سکتا ہے.
جی,
تو ایک طرح سے حکومت کے اوپر یہ کافی یہ جو پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ میرا خیال ہے کہ کافی اسٹرانگ ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی حکومت بھی یہ چاہتی ہوگی اس طرح کی جو لابیز ہیں ان کا پریشر بڑھے, تاکہ اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن پیدا ہو.
میں ایگزیکٹلی یہ بتانا چاہ رہا تھا
کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایسا انہوں نے کروا دی قرار تھا, لیکن حکومت کے اوپر کافی دباؤ ہے اس کے لیے.
جی میں ایگزیکٹلی یہی اسی طرف آنا بھی چاہ رہا تھا. راؤ خالد صاحب آپ بھی اس کو انالائز کیجیے گا, اس طرح کی لابی, اس طرح کی کیمپین, اور آلریڈی اسلام آباد کے اندر ایک ایسی حکومت ہو جس کے ذاتی تعلقات کی بھی ایک تاریخ ہو, یہاں تک کہ جان بخشی اور 10 سال کی وہاں پہ پناہ, سیاسی پناہ, ان معاملات میں تو الٹیمیٹلی کیا اسلام آباد سنے گا اس طرح کی آوازوں کو اور وہ ریورس یا کر سکتا ہے اپنے فیصلے کو یا ری وزٹ کر سکتا ہے؟
بالکل, یہ تعلقات تو بالکل درست ہے. حسین فلال کا بڑا مشہور جملہ جو بی بی سی نے کسی زمانے کوٹ کیا کہ نواز شریف ہمارے آدمی ہیں پاکستان میں, تو اس سے بڑی کنٹروورسی بھی. یہ دیکھیں, اس کو ریزولوشن کو بالکل اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے اخبار میں, اور اس حوالے سے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان نے بالکل صاف بالکل پورا جواب کہتے ہیں وہ دے دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ریزولوشن میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب کی انٹیگریٹی سوورنٹی کو خطرہ ہوگا, ہرمین شریفین کو خطرہ ہوگا, پاکستان ہر طرح سے مدد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یہ امپاور کیا گیا, اس میں شاید اس کا 10 پوائنٹ یا 12 پوائنٹ ہے کہ جب گورنمنٹ مناسب سمجھے اس حوالے سے کہ سعودی عرب کی سوورنٹی یا انٹیگریٹی کو خطرہ ہے, تو وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کوئی بھی اسٹیپ لینے کا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی قرارداد نہیں ہے کہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو جواب دے دیا ہم نے اور ہم بالکل کسی قسم کی مدد نہیں کریں گے. مدد ہم کریں گے, شاید کر بھی رہے ہوں, لیکن اس میں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ سعودی عرب کی اپنی انٹیگریٹی اور سوورنٹی کے حوالے سے. دوسری جو صورت ہے جس سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے, وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان جماعتوں کا انفلوئنس وہ والا نہیں ہے, نہ اس طرح سے یہ سڑکوں پہ نکل پا رہی ہیں, نہ اس طرح سے پریشر بلڈ کر پا رہی ہیں. سعودی جو وزیر بھی تشریف لائے ہیں, انہوں نے بھی پاکستان کی ریزولوشن کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے بنیادی طور پہ. آپ کو اگر یاد ہو, عراق اور عراق سے جب کویت پہ انویژن کیا تھا, صرف آرمی چیف اور یہ ساری جماعتیں سڑکوں پہ تھیں اور کہہ رہی تھی کہ جی نہیں کرنا چاہیے, آرمی چیف کا بیان آ گیا تھا, لیکن نواز شریف نے فیصلہ کیا اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, انہوں نے حصہ لیا اور اس پہ پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا. تو اس طرح سے یہ پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے وہ بظاہر خاموش نہیں ہے ساری سچویشن کے اوپر, نہ کوئی صاف جواب دینے والی بات ہے. اس سے بہرحال یہ صورت موجود ہے کہ میاں صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں, وہ پریشر سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ اپنی دفاعی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے فیصلہ کرتے ہیں, دوبارہ پارلیمنٹیرینز کے اعتماد میں لے کے فیصلہ کرتے ہیں,
آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں, اپنے ٹاپ ایڈز لے لیتے ہیں اس کے. جی ہاں, تو راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, اور ارشاد محمود صاحب آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سیگمنٹ میں, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لیتے ہیں چند سیکنڈ کی, اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کے پی کے پولیس کی اس رپورٹ پہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جن لوگوں کو جن پہ بھی ہاتھ ڈالا گیا ان میں 100% جو ہے وہ کنوکشن ثابت ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کچھ تفصیلات دی ہیں, اس ایک بڑی پکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ اوور آل نیپ نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کتنی سازگار اور کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہیں. ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ نیلوفر مغل, جبکہ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں جسٹن تھویٹس اور جان ڈرائیڈن. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے ملیٹنسی پہ, کچھ تو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان افغان سرحدی علاقوں میں, وہاں پہ ڈرون حملے ہوئے ہیں جس میں 7 افراد مارے گئے ہیں, اور اے پی نے ایسوسیٹڈ پریس نے جو القاعدہ کی مبینہ طور پہ بھارت کے اندر برانچ ہے اس کے کچھ عہدیداروں کے ریفرنس سے یہ بتایا ہے, تصدیق کی ہے کہ ان حملوں میں اس کے 4 اہم کمانڈر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, 2 اہم کمانڈر اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے نیشنل ایکشن پلان بنا, خاص طور پہ سانحہ پشاور کے بعد, اور مختلف صوبوں کے اندر ایپیکس کمیٹیاں ان کو سپروائز بھی کر رہی ہیں, اس پلان کے ساتھ وہ جڑی ہوئی بھی ہیں. خیبر پختونخوا کی پولیس نے جو رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق اس کے بعد اس کو جب امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو جتنے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا, جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, ان کے اندر کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 100% رہا. 32 ملیٹنٹس وہ کہتے ہیں کہ مختلف کیسز کے اندر جو ہے ٹیررزم کے وہ انوالو پائے گئے صوبے بھر میں, اگر ان کے خلاف جب آپریشن کیا گیا پہلے کوارٹر کے دوران، سال 2015 کی پہلی سہ ماہی کے دوران 22 کیسز بتاتے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کو بھجوائے گئے، جن میں سے ان کی مدد سے 41 افراد جو ہیں ان کو مزید گرفتار کیا گیا اور ان کی کنوکشنز ہوئیں، اور 3 ملیٹنٹس جو ہیں ان کو سزائے موت وہاں سے سنائی گئی، 4 یہ بتایا جاتے ہیں کہ ان کو عمر قید کی سزا دی گئی، 794 سسپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ اس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور 3 لوگ ان کو اسپیکر کے غیر قانونی استعمال کی جرم میں گرفتار کیا گیا۔ تو مزید یہ بتایا گیا ہے کہ اسی پلان کے تحت مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان کو وزٹ کیا گیا، اور جن کی سیکیورٹی کے انتظامات اپروپریٹ نہیں تھے ان کو نوٹس بھجوائے گئے اور ان کے خلاف تادیبی کاروائی کی گئی ہے۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس اس کا ہم انالیسز لیں گے۔ ارشاد راؤ خالد صاحب، آپ کے ساتھ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے، فارمر سیکیورٹی چیف ہیں فاٹا کے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خیر مقدم راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی ایکسپریس کے۔ بریگیڈیئر صاحب پہلے تو اگر ہم یہ ڈرون حملے کی بات کر لیں، پاک افغان سرحد پہ ہوا ہے اور ایک اور افسوسناک وہاں سے جو ڈیولپمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے، 10 افراد کی لاشیں ہیں وہ بھی ملی ہیں، تو یہ جو ملیٹنسی وہاں پہ چل رہی ہے اور اس کے اگینسٹ ٹکا دکا اب یہ آپریشن بھی مستقل جاری ہے لیکن یہ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، کیا اس پہ اثر پڑ رہا ہے؟
دراصل اس کا کافی اثر پڑ رہا ہے اور کافی ساری خبریں جو ہیں وہ ابھی پوری طرح کنفرم نہیں ہوئی ہیں، لیکن کافی اہم جو کمانڈر قسم کے لوگ تھے جو کہ پاکستان تحریک طالبان تھے، اور ان کی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک تو جو ہے وہ قاری شکیل نام تھا وہ مارا گیا ہے، اور ایک اس کا بھی کہتے ہیں جو عمر فاروق ہے،
اچھا
کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارا گیا ہے،
بڑے نام ہیں لیکن تصدیق نہیں ہوئی ہے سچ ابھی تک،
یا وہ کہہ رہے تھے کہ زخمی ہے، لیکن ایک آدمی جو کہہ رہے تھے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ گئے ہوں گے، اور ابھی ان کی طرف سے بھی ایسی خبر ہے کہ ان کو ابھی دوسرا چن لیا گیا ہے، اور ہم نے ایسا کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد ایک اور امیر ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید یہ خبر اور آدھے وقت میں شاید کنفرم ہوگی آدمی مارا گیا ہے۔
اچھا بریگیڈیئر صاحب دفاعی نقطۂ نظر سے بتائیے گا، عموماً یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جب ماری جاتی ہے تو اس کا فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن ایک اس کا مختلف نظریہ بھی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ریپلیس کر لیتا ہے، تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یا مزاحمتی گروپ ہیں یا عسکریت پسند گروپ ہیں ان کی کاروائیوں پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے کیا اب تک انالائز کیا ہے، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 مہینوں کے دوران ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے؟
دراصل اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے تو القاعدہ جو ہے وہ اپنے پرانے القاعدہ کے صرف ایک شیڈو ہی رہ گئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریپلیسمنٹ بھی کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اگر آپ ان کے کمانڈر کو ایک زیادہ تعداد میں مارتے رہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے ریپلیس کرنا مشکل ہوگا۔ پہلے پی سی پی جو تھی تحریک پاکستان، وہ اتنی مضبوط ایک آرگنائزیشن تھی کہ پورے حکومت پاکستان کو وہ ٹریکن کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ بات چیت مذاکرات میں جو نخرے دکھا رہی تھی میرے خیال میں ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ جو ہی پاکستان آرمی نے ان کے خلاف آپریشن کیا وہ افغانستان بھاگ گئے، کافی سارے مارے گئے، کچھ جو ہے پکڑے گئے، اور وہ ٹوٹلی ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، اور اس ڈس انٹیگریشن میں ابھی جب ان کا اوور آل امیر اس کو بنایا گیا جو فضل اللہ ہے، تو باقی اس کی بات سنتے ہی نہیں تھے، اور جدا جدا تنظیمیں بن گئی ہیں، ایک طرف آپ کا ادھر منگل باغ ہے، دوسری طرف جو ہے یہ عمر فاروق کی بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا یہ اس کی تنظیم تھی، اور فضل اللہ کی اپنی جو بھی ہے، اور اس طرح جو ٹی ٹی پی نارتھ پاکستان میں زیادہ جو ان کا بیس تھا وہ مسجدوں پہ تھا، وہ مسعود بھی آپس میں بچ کے 2 گروپ میں ہو چکے ہیں، تو اور اس میں بھی کافی سارے لیڈر آپس میں جھگڑوں میں وہ مارے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اور جو جتنی دہشت گردی پاکستان میں پہلے وہ کر رہے تھے اس میں بڑی نمایاں کمی آئی ہوئی ہے، اور امید یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ اس میں اور کمی آئے گی، اور اس طرح 1-2 واقعات ہو جانا، یعنی جب بھی افغانستان میں حالات خراب ہیں خراب رہے ہیں وہ پاکستان میں اس کا کوئی نہ کوئی فال آؤٹ ہوتا رہا ہے. چاہے ہم 30 سال پہلے کی بات کریں 40 سال تو کچھ نہ کچھ پاکستان.
ہاں لیکن اب فرق یہ ہے اور بہتری کے امکان اس لیے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ اکراس دا بارڈر جو ہے آپریشن ہو رہا ہے. افغانستان کی جانب سے بھی افغان فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, پاکستان کی طرف سے پاکستان فورسز کر رہی ہیں. راؤ خالد صاحب آپ اپنا انالیسز دیجیے گا. ڈرون حملوں میں خاص طور پہ ان کی جو ملیٹنٹس کی قیادت ہے ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, اور اگر آپ اعداد و شمار سامنے رکھیں تو جتنے ان کے بڑے لیڈرس تھے انہیں ڈرون حملوں میں مارے گئے, بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود, اور پچھلے دنوں میں بھی ان کی ٹاپ کمانڈرس جو تھے القاعدہ سے ایفیلیٹڈ تھے یا مختلف گروپوں کے ساتھ وہ اس میں مارے گئے ہیں. آپ کے خیال میں اس سے کتنا فرق پڑتا ہے ان تحریکوں کو, ان تنظیموں کو؟
یقیناً لیڈرشپ اگر نہیں ہوگی, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ان کا مین لیڈر ایک دفعہ منظر سے ہٹتا ہے, حکیم اللہ محسود جیسے ہٹے, بیت اللہ محسود ہٹے, انٹرنل رسک زیادہ کھل کے سامنے آتی ہیں. ان کے اندر لیڈرشپ کے جھگڑے, گروپنگ, پھر یہ اب ایک آئی ایس کے چکر میں ان کی جو گروپنگ شروع ہو گئی ہے اس کا امپیکٹ تو بہت آتا ہے, اور یہ بڑا افیکٹو رہا ہے یہ سارا میتھڈ. پاکستان خود بھی جب سوات میں آپریٹ کر رہا تھا انہوں نے بھی ایریل جو جہازوں سے ٹارگیٹ لے کے, ڈرون تو ایسا نہیں تھے, پاکستان نے بھی ڈیولپ کیا, انہوں نے بھی اسی طرح سے ٹارگیٹ کر کے اپنے گراؤنڈ جو انٹیلیجنس تھی اس سے لے کے اس کی بنیاد پہ وہاں پہ لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا, جس کی وجہ سے وہاں پہ سوات میں بھی کامیابی. اسی طرح سے ٹرائبل ایریا میں بھی یہ بہت افیکٹو رہے ہیں, اور اوور آل ہم جو دیکھتے ہیں اب جو صورتحال دیکھتے ہیں جس میں کافی سکسیس نظر آتی ہے, پاکستان کے اندر بھی کافی سکسیس نظر آ رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنے میں یہ ڈرون حملے ہوں چاہے پاکستان کے اندر سے فضائیہ اس کو آپریٹ کر رہی ہو, یہ بہت افیکٹو رہے ہیں.
اچھا راؤ صاحب, اسی سیگمنٹ کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم نے بنیادی طور پہ ریفرنس اس وقت کے پی پولیس کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 100% کنوکشن ریٹ ہے, بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اور بظاہر کچھ کمی بھی ہوئی ہے ملک بھر میں اگر دیکھا جائے ان واقعات میں, اور میرے پاس اس وقت کمپلیٹ اعداد و شمار اس وقت نہیں ہے, لیکن چاروں صوبے کے اندر جو ایپکس کمیٹیز ہیں اور ان کے ساتھ کوآپریشن اور کولیبریشن کے بعد جو رپورٹس آئیں تو بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مقدمات قائم ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں گرفتاریاں ہوئیں پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ادر دین فوج اینڈ اور رینجر, یعنی اس میں خفیہ معلومات انٹیلیجنس کے ادارے بھی شامل ہیں, اور خاص طور پہ پولیس کا بہت اہم کردار ہوگا اس دہشت گردی کو روکنے میں, خاص بندوبستی علاقوں میں, بڑے شہروں کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیزیں سنکرونائز ہو رہی ہیں, بہتری کی جانب جا رہی ہیں نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد؟
بہت فرق پڑا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ سنکرونائزیشن کی آپ نے بات کی, سنکرونائزیشن ہی بنیادی وجہ ہے جس میں انٹیلیجنس کے جتنے ادارے ہیں وہ آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد جو آپریشنل فورسز ہیں وہ بڑے افیکٹولی اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپریٹ کر رہی ہیں. لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں جو آئی ٹی ہے پرٹیکولرلی اس کے حوالے سے, فون کے ٹریس کرنے کے حوالے سے, لوکیشن کے ٹریس کرنے کے حوالے سے, فورینسک جو دوسری سپورٹ ہو سکتی ہے ایویڈینس کی صورت میں, وہ ساری چیزیں سنک کر کے بنائی جاتی ہے, بڑا افیکٹولی یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. میرا لیٹسٹ جو آیا تھا پاکستان پورے میں 36,000 جو سسپیکٹ جو پکڑے گئے تھے اس میں بہت سے اس میں سینئر لوگ بھی پکڑے گئے ہیں. ابھی ایک دو دن پہلے بڑے مین جو اٹیک ہوا تھا اس سے زیارت کے اوپر وہ والا اس کا بھی سرغنہ پکڑا گیا. اس طرح سے خالد خواجہ اور وہ کرنل امام کو جنہوں نے اغوا کیا اور مارا وہ بھی پکڑا گیا. تو یہ نو ڈاؤٹ بڑی افیکٹولی یہ کام کرے, اور دوسری اس کی یہ ہے کہ اس کی پروگرس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ مانیٹر ہوتی ہے, اور ہائیسٹ لیول پہ مانیٹر ہو رہی ہے. دے ہیو ٹو رپورٹ بیک, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, اور اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے. بلا وجہ وہ کوئی نہ کوئی ایکٹ کرتے ہیں نہ غیر ضروری طور پہ وہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اس میں بڑی پرٹیکولر انفارمیشن ہوتی ہے, پرٹیکولر آپریشن ہوتا ہے, منیمم کولیٹرل ڈیمیج جس کو آپ کہتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے, اور بہت مؤثر طریقے سے جا رہی ہے.
راؤ صاحب, ہمارے یہاں پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو رائٹس کے گروپس ہیں ان کا ایک کرٹیسزم رہا ہے, اور پچھلے کئی عرصوں سے, کئی بلکہ عشروں سے اگر یہ کہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ریلیجیس ایکسٹریمزم آ جاتا ہے اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی اپولوجیٹک نظر آتی ہے. اگر ہم اسی خطے کے اندر دیکھیں آج ہی کی کچھ پیش رفت ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرا اشارہ کس جانب ہے. وہاں پہ ریلیجیس ایلیمنٹس ان کے خلاف मैं उस फैसले को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वो दुरुस्त है या गलत, लेकिन उससे बिल्कुल कि उसके रिपरकशंस क्या होंगे, स्टेट बड़ी अपने फर्म एक पोजीशन लिए हुए है और कन्विक्शंस हो रही हैं, एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी अब इस पोजीशन में आ गया है कि जहाँ पे वो रिलीजियस फोर्सेस उनके साथ रियासत उनके खिलाफ कोई ज़्यादा अपोलोजेटिक नहीं होगी या नहीं है और वो बिल्कुल खुल के एक्शन ले सकती है, ख्वाब वो स्पीकर का नाजायज़ इस्तेमाल हो, सेक्टेरियन वायलेंस को जन्म देने वाला लिटरेचर हो या नफरत अंगेज तकरारीर करने वाले उलमा हों, तो सबको किसी न किसी सतह पर जवाबदेह होना पड़ रहा है।
असल मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये हिस्सा जो नेक्स्ट एक्शन प्लान का ही हिस्सा है, ये बहुत मुअत्तर तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्पीकर की हो, हेट स्पीच हो इसके ऊपर, लेकिन नो डाउट पहले से बहुत फर्क है। उनकी जो न्यूसेंस वैल्यू थी, जो एक टेरर कहले आप इन जमातों का होता था, वो बहुत हद तक खत्म हो गया। मैं सिर्फ रिलीजियस नहीं कहूंगा, एथनिक जो जमातें थी उनका जो एक टेरर था, जो प्रेशर था, उसमें भी बड़ा फर्क पड़ा है ओवरऑल इन सारी चीजों में। और मजहबी जो एक्सट्रीमिज्म की लोग बात करते थे, उस बुनियाद के ऊपर जो झगड़े होते थे, जो इवन हमें भी समटाइम बहुत फेस करना पड़ता था, बंदी आमेज मैसेज मिलते थे कि ये खबर क्यों नहीं लगी, ये ट्वीट क्यों नहीं चली, तो उसमें भी मैं कहता हूँ 100% कमी हो गई है, वो प्रेशर हमसे भी कम हुआ है, ओवरऑल उनको भी एहसास हुआ है कि अब इस तरह से मामला ये चलने वाले नहीं है। तो जो बुनियादी तौर पे बड़े खुल के बात करनी चाहिए, जो लोग बेसिकली उनको सपोर्ट करते थे, जिनके सर पे वो खेलते थे, उन्होंने भी उनके सर से दस्ते शक्कर हटा लिया, इसलिए उनके लिए मुश्किल काफी पैदा हो चुकी।
ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप इसी को एनालिसिस आप अपना दीजिएगा कि नैप नेशनल एक्शन प्लान बनने के बाद क्या फर्क पड़ा है और जिन हवालों पे अभी हमने राव साहब से बात की है, यानी एक तो जो टेरर है खा वो एथनिक या रिलीजियस ग्रुप्स का है, उसमें कितनी कमी आई है, स्टेट कितनी फाल हुई है चारों सूबों में, मुल्क के हर कोने में, आपने क्या एनालाइज किया है, क्या ऑब्जर्व किया है अब तक?
मैं समझता हूँ कि बेहतरी जरूर आई है, लेकिन जितनी आवाम की ख्वाहिश है और आवाम जितना चाहते हैं
जी,
उस लिहाज से एक तरफ तो मिलिट्री एस्पेक्ट है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि काफी सिलेबस प्रोग्रेस हो रही है, और वो चाहे वो ऑपरेशन है, चाहे वो मिलिट्री फोर्स है, चाहे वो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर वो कोई कम्प्रोमाइज और वो लीड कर रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें जो बाकी सिक्योरिटी पॉइंट है उसके ऊपर जो छोटे जो लेवल के ऊपर इम्प्रूवमेंट है, जो आपने जिस तरह जिक्र किया पुलिस के बारे में और कई केसेस में, लेकिन अगर उस तरीके से देखा जाए कि जी कुछ इस तरह प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया और प्रोस्क्राइब करके भी और पूरी तरीके से आवाम की जो हिमायत है उस पर इस्तेमाल करते हुए रिलीजियस जो एलिमेंट्स है उनका जो गलबा है सोसाइटी के ऊपर, जिन्हें आपने देखा कि वो वहाँ पर तमाम एग्री करने के बाद फिर निकले हैं और फिर उन्होंने खासकर मौलाना फजल रहमान और दूसरों ने कहना शुरू किया कि नहीं सिर्फ टेररिस्ट मजहबी टेररिज्म की क्यों बात की गई है और बाकी क्यों नहीं की गई है वगैरह वगैरह। तो अभी तक हुकूमत को शायद उतना हौसला नहीं है कि जो इस तरह रिलीजियस एलिमेंट्स को मजबूती से वो हाथ डाल सके। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में मौलाना अब्दुल अजीज है, ओपनली ये अलकायदा की हिमायत करता रहा है और उसके ऊपर अंडर पब्लिक प्रेशर FIR भी दर्ज किए गए, लेकिन हुकूमत को हौसला नहीं पड़ रहा है कि उसको अरेस्ट करे और उसको महदूद कर दिया गया है अपने तक। अवाम का प्रेशर इतना है कि वो आज भी अभी टीवी पर नहीं आ सकता।
सही,
बात
इसी को इसी एंगल पे सम अप कर लेते हैं। राव खाले साहब, आप बारह में हैं, आप हमें ये बताइएगा कि अगर हम मौलाना अब्दुल अजीज टाइप की जो करेक्टर सामने आए खासतौर पर नैब के बाद, लेकिन वहाँ पे भी फ़र्क ये ज़रूर देखने में आया है कि वो या साइडलाइन हैं या उन्होंने बड़ी शौरी तौर पे खामोशी इख्तियार की है या उनको खामोश करा दिया गया है, वो खबरों में नहीं है और उनके कोई हार्ड लाइनर जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, कैसे देखेंगे?
यही मैंने कहा था कि हमारे ऊपर भी प्रेशर होता था कि खबर क्यों नहीं छपी हमारी तस्वीर क्यों नहीं छपी। अब मैं कह रहा हूँ 100% वो अब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बंदा फोन नहीं करता, कोई बंदा पूछता नहीं है। जहाँ तक उनके साइडलाइन होने की बात है, वो सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया बड़ा जोरदार तरीके से और उसको उसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ जैसे विधानसभा में सुनाया FIR दर्ज हुई, उसके बाद वो प्रेशर बिल्ड हुआ, उन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए उनको एहसास हो गया कि अब शायद उस तरह
हवा करो खुद की तरफ नहीं है,
उस तरह से पहले की तरह टेरर की बुनियाद पर लोगों को दबा सके, तो वो ये कोई खुश दिली से भी खामोश हुए। यकीनन उनके प्रेशर हर तरफ से है, और जैसे मैंने कहा जो दस्ते शक्कर रखने वाले उन्होंने भी शायद उनको मैसेज दे दिया कि भाई बहुत हो गया, आप अपने दुकान बढ़ा दें।
चंद सेकंड में आपके ख्याल में फिर मुकम्मल डिस्कोर्स तब्दील हो रहा है हर 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 जगह से?
इसके बगैर चारा नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान अगर आप पूरा उसका पढ़े, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें शिद्दत पसंदी के मुहाजे से एलिमिनेशन की बात की गई है, तो उसमें यकीनन ये सारे स्टेप लेने होंगे और ये काम इसी तरह से होगा, वरना फिर अधूरा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका राव खालिद साहब, रेजिडेंट एडिटर डेली एक्सप्रेस, आपने में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ फाटा, आप हमारे साथ थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामिन, चंद सेकंड की हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे यूएस पॉलिटिक्स पे, दो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनका हम जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
प्रोग्राम इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन, और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ नीलूफर मुगल, हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर्स हैं हमारे साथ जस्टिन फ्यूर्स और जॉन ड्राइडन। ये प्रोग्राम ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका से ब्राह रास्त सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अमरीकी पॉलिटिक्स पे, दो तीन उसके जाविये हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं यानी अमरीका की सिफारतकारी के साथ जुड़े हैं, और एक मामला इंटरनल है। पहले अगर हम एक्सटर्नल इशू पर बात करें, न्यूक्लियर जो मुआहदा है या उसके जो फ्रेमवर्क है उस पर इत्तेफाक पाया जाना सदर बाराक ओबामा की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, लेकिन उन्हें टफ टाइम मिलता रहा है अपनी कांग्रेस की जानिब से, और ख़ास तौर पे ये मौका उस वक्त आया जब कांग्रेस के अंदर, जब दोनों ऐवानों में, हाउस में भी और सेनेट के अंदर भी, दोनों ऐवानों में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, तो 40 सरकर्दा रहनुमाओं ने ईरान के सुप्रीम कमांडर को ख़त लिखा और बताया कि जो कमिटमेंट्स की जाएंगी, ज़रूरी नहीं कि आने वाला सदर भी उस पर इत्तेफाक करेगा। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने आज एक बार फिर उस पर अपनी खफगी का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो पॉलिटिकल एक डिवीज़न नज़र आ रही है वो अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करती जा रही है, और इस खत का उन्होंने ख़ास तौर पर हवाला दिया कि ये गैर मामूली था। और आज उन्होंने एक बयान कोट किया है एक सरकर्दा चोटी के रिपब्लिकन रहनुमा का, जो कि फार्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, जान मेकेन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी जब ईरान के जोहरी मामले पर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको मिनोअन लेना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। सदर बाराक ओबामा ने कहा कि ये भी लिमिट्स क्रॉस करता हुआ एक बयान है और इसको ज़रा गौर से सोचना चाहिए है, और पार्लियामेंट को जो कौमी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मिलजुल के काम करना है और आगे बढ़ना है। पहले हम इसी का एनालिसिस ले लेते हैं, ईरान के बारे में प्रेजिडेंट क्या कहते हैं।
I don't understand why it is that everybody is working so hard to anticipate failure. The opponents of the deal don't seem to be focused on how do we get to a good deal as much as they're focused on how can we show that it's not possible to get a good deal. And my simple point is, let's wait and see what the deal is.
जी, और इस पे एनालिसिस के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने, मुमताज तजियाकार हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं, अमेरिका की सियासत को बहुत करीब से देखा है, जानते हैं, उस पे तजिया करते हैं उसका। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। ईरान के बारे में प्रेजिडेंट का आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं क्रिटिक्स जो है ना इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि आगे होगा क्या, वो इस बात को देख ही नहीं रहे कि हमने अचीव क्या कर लिया है, और तो उनकी फ्रस्ट्रेशन आपको समझ में आती है प्रेजिडेंट बाराक ओबामा के इस इशू पर।
देखिए, अमेरिका को ईरान के साथ इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती जिसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वर्चुअली जो है वो खत्म करने का फैसला किया है। सिर्फ पीसफुल पर्पजेज के लिए ये प्रोग्राम चलेगा ईरान का, नॉन पीसफुल के लिए जो पाबंदियां इस इंटरिम अरेंजमेंट में हैं उसके बाद वो नॉन पीसफुल पे नहीं जा सकते। तो ये मुखालफत हो रही है, इसकी मेरा ख्याल है दो बड़ी वजूहात है। एक तो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो खासकर उसमें जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो बाराक ओबामा को खराब करना चाहते हैं, वो उस पर डोमेस्टिक रीजंस की वजह से वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इस पॉइंट पे खराब किया जा सकता है। दूसरी और जो बड़ी वजह है वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल के वजीर आजम ने इस एग्रीमेंट की मुखालफत की है, वो चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन हो, तो इस इजरायली मुखालफत की वजह से बहुत से एलिमेंट, खासकर जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है और जो प्रो इजराइल एलिमेंट है, वो सब के सब जो है इस वक्त प्रेशर ये बिल्ड कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो एग्रीमेंट है وہ سب ورلڈ جو ہے وہ ہو جائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بارک اوباما کنونس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ لاجیکل انالیسز کے مطابق اگر یہ فائنل ایگریمنٹ اس فریم ورک میں ہو جاتا ہے جو اس وقت دستیاب ہوا ہے, میرا خیال اس سے بہتر ڈیل شاید امریکہ کو فوری طور پہ نہ مل سکے.
صدر باراک اوباما جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی اپنی پریزیڈنشل کیمپین چلا رہے تھے تو ان کے کرٹکس یہ کہتے تھے کہ باقی ایریاز تو ان کے مضبوط ہو سکتے ہیں لیکن فارن پالیسی خاص طور پہ ان کا بہت ویکر ایریا ہوگا. انہوں نے بڑی ایکسٹینسو ایفرٹس کی مشرق وسطی کے معاملے پہ, لیکن جہاں تک بات اگر ہو اسرائیل فلسطین تنازع کی, وہاں پہ تو وہ ضرور پیسمس ساؤنڈ ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ کئی برسوں میں ہم یہ دو ریاستی حل لے سکیں. لیکن ایران کے اوپر ان کی یہ بریک تھرو, اس کا وہ پرچار یہ کرتے رہے کہ جو پالیسی اگر 50 سال سے کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بدل دینے کی ضرورت ہے, بھلے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, کتنے ہی ناپ تول کے کیوں نہ تشکیل دی گئی ہو. اسی طرح کیوبا کے ساتھ بھی کئی عشروں سے امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ منقطع چلے آ رہے تھے. گزشتہ روز ملاقات ہو گئی براہ راست پریزیڈنٹ باراک اوباما کی اپنے کیوبا کے ہم منصب کے ساتھ, اور انہوں نے اس کو بالکل ایک تاریخی ملاقات کنسیڈر کی جا رہی ہے. اور امریکہ کا اگین وہاں پہ فوکس ہے کہ وہاں پہ لبرٹیز ہوں, ہیومن رائٹس کی اور میڈیا کی آزادی کی, اور دوسری طرف سے انہیں یقین دہانیاں بھی کرائی گئی ہیں. تو حسن عسکری رضوی صاحب, آپ کیوبا, تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیوبا کے معاملے پہ بھی صدر باراک اوباما جاتے جاتے اپنی ایک ایسی فارن پالیسی میں ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے امریکہ کا پورا جو ڈسکورس ہے اس کو ریورس کیا ہو؟
یہ دونوں جو چیزیں ہیں, ایک تو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کا امکانات جو اس وقت ہمیں بڑے نظر آ رہے ہیں, اور کیوبا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو بدلنا, یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے باراک اوباما کی. اور اس سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے پاس جو ملٹری آپشن اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ جو حالات اس علاقے میں ریجن میں ہو گئے ہیں اس میں یہ بہتر ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کر لیں, جس سے نہ صرف ٹینشن یہاں کم ہوگی یعنی ایران اور امریکہ میں کم ہوگی, بلکہ سیریا کے اندر بھی جو ٹینشن موجود ہے وہ بھی کچھ حد تک کم ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی وائڈر امپلیکیشنز ہوں گی اگر یہ اگریمنٹ فائنل سائن ہو جاتا ہے 30 جون تک. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے امریکہ کے پاس کہ اپنے مقاصد کو حل کر سکے. تو ریپبلکنز جو ہیں وہ ڈومیسٹک ریزن کی وجہ سے باراک اوباما پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں.
ہم آپ کو پریزیڈنٹ باراک اوباما کا, اب چونکہ وہ وہاں پہ پاناما میں موجود ہیں جہاں پہ انہوں نے ملاقات کی اپنے راول کاسترو کے ساتھ, کیوبا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, تو اس کو ایک گلیشیئر پگھلتا ہوا دیکھا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, اور اس کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے کہ اس جنوبی اور شمالی امریکہ کے درمیان مختلف جو ممالک ہیں جن کے سربراہ اجلاس بھی وہاں پہ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ایک جو اکنامک اور ٹریڈ کوریڈور ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے, اور اس کو ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بڑا اہم خیال کیا جا رہا ہے. ہم آپ کو ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنواتے ہیں وہاں پہ کیوبا کے ساتھ اپنی تعلقات کی بحالی کے بارے میں صدر باراک اوباما کیا کہتے ہیں.
Circumstances of the past that have made it so difficult, I think, for our country to communicate.
جی سامعین, یہ اس سے نمبر ون تو آپ جو فوٹو کلکس ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ کوریج تھی. صدر باراک اوباما بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس رستے پہ نہیں چلنا چاہ رہے جو بہت پیچھے رہ گیا ہے, ہم آگے کی طرف دیکھنا چاہیں گے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سمت میں لے جانا چاہیں گے. اور اسی طرح کے جذبات کا وہاں سے بھی اظہار کیا گیا, اور جو مسٹر کاسترو ہیں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ امریکہ کے جو تحفظات ہیں, کنسرنز ہیں, معافی چاہتا ہوں آج کچھ گلے کی خرابی کے باعث زیادہ لاؤڈ نہیں ہو سکا ہوں. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ سنا ہے, تو پریزیڈنٹ باراک اوباما کتنے آپٹیمسٹک لگ رہے ہیں, اور کیوبا بظاہر تو ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن کیوں اہم ہے امریکہ کے لیے؟
دیکھیے امریکہ کے لیے اس لیے اہم ہے, ایک تو ہسٹورک ریزن رہا ہے اس کا کیوبا کا, پھر یہ ہے کہ کیوبا اتنی اچھی اتنی زیادہ تعداد میں کیوبن پاپولیشن موجود ہے اس میں, خاص کر میامی اور اس ریجن میں, بیشتر امریکہ میں لیکن میامی کے علاقے میں بہت زیادہ, فلوریڈا میامی کے علاقے میں آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہے. اور وہ سب کے سب اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ان کے لیے آنا جانا, ایک تعلق رکھنا کیوبا سے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور بات یہی ہے کہ ایک پالیسی جو کہ کولڈ وار کے زمانے کی پالیسی تھی اب ایک مختلف انٹرنیشنل فریم ورک میں ایک مختلف انداز میں تعلقات کو بڑھانا ہے. اگرچہ کیوبا اور امریکہ کے معاملات آپس کے معاملات میں کچھ ڈفرینسز قائم رہیں گے, ہیں ریسپیکٹو ڈفرینسز, اس کے باوجود آج کے دور میں تعلقات کی بنیاد کامن گراؤنڈز پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینسز کے باوجود کامن گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ تعلقات کو بلڈ کر سکتے ہیں. اس بنیاد پہ کیوبا سے تعلقات ہو سکتے ہیں, اس سے بہت سے کیوبن گراؤنڈ کے امریکی سٹیزن اور دوسرے لوگ خوش ہوں گے. اسی طرح ایران سے بھی ڈیفینسز کے باوجود, مخالفت کے باوجود, آپ کچھ کامن ایریاز آئیڈینٹیفائی کر کے تعلقات کی بنیاد کو بہتر کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, تیسرا جو ہمارا اینگل ہے وہ امریکن پالیٹکس ہے. آج اس میں ایک میجر بریک تھرو, یا آپ یہ کہنا چاہیے کہ ایک لیڈ ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سابق وزیر خارجہ اور سابق خاتون اول ہلری کلنٹن وہ آج اناؤنس کرنے جا رہی ہیں, توقع کی جا رہی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہ کسی بھی وقت ایک ویڈیو پوسٹ کر سکتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں وہ اس بات کا عندیہ دیں گی کہ وہ آئندہ صدارتی انتخابات جو سال 2016 میں ہوں گے اس میں وہ اپنی پارٹی کی جانب سے صدارتی نامینیشن کی امیدوار ہوں گی, اور ایک طرح سے یہ ایک لانچ کریں گی وہ اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے. جب انہوں نے ریزائن کیا تھا تقریباً 2 سال پہلے, یا غالباً اب اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے, تبھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا وقت سیاست سے دور رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ایک بالکل فریش فیس کے ساتھ وہ سیاست کے میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ لانچ کریں. اگر وہ نامینیشن ان کی ہو جاتی ہے تو اٹ سیلف کسی خاتون امیدوار کا فائنل نامینیٹ ہونا, کیونکہ پروسیس مراحل تو بہت ہیں. اپنے لسنرز کے لیے مختصراً بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جب صدارتی انتخاب ہوں گے تو مختلف سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنما اپنی خواہش ظاہر کریں گے, اس کے بعد ان کے آپس میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کر ملک کا پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں یا نامینیشن لینا چاہتے ہیں, وہ کیا فرق کریٹ کر سکتے ہیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہ اس پہ ایک بڑی لمبی کیمپین ہوتی ہے, شاید جو صدارتی انتخاب ہے اس سے بھی زیادہ اپنی پارٹی کے اندر جب وہ اس کو فائٹ کرتے ہیں, اور وہ اکثر ڈیبیٹس جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر پارٹی ورکرز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے لیے آگے جانا ہے, پھر الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن ہونے کے بعد دو صدارتی امیدوار آپس میں پھر وہ ایک کیمپین چلاتے ہیں. تو ہلری کلنٹن نے اپنی نامینیشن کی انٹرسٹ ظاہر کی ہے. ریپبلکن ڈیموکریٹس کی طرف سے ہمیں سینیٹر ٹیڈ کروز اور رینڈ پال, دونوں بڑے نام ہیں ان کا ذکر سامنے آ رہا ہے. جیب بش جو کہ فلوریڈا کے گورنر رہ چکے ہیں سابق, اور وسکانسن کے گورنر سکاٹ واکر, ان کے نام ابھی تک سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نامینیشن کی دوڑ میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب, ہلری کلنٹن ان کا یہ موو کیسا ہوگا؟ یہاں پہ آپ کو ابتدائی میں جائزہ رپورٹیں بتا دوں, بتایا یہ جا رہا ہے کہ 48% لوگ جن سے سوالات کیے گئے, سروے کیے گئے, تو وہ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اس دوڑ میں شامل ہونا ایک بہتر چیز ہے. آپ کیسے اس کو انالیسس کریں گے؟
دیکھیے, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کینڈیڈیچر کو اناؤنس کریں گے, اور بڑے عرصے سے, اور آپ کو یاد ہے کہ یہ بارک اوباما نے پہلی الیکشن لڑا ہے, یہ کے ساتھ مقابلہ تھا ڈیموکریٹک پارٹی میں دونوں, اور الٹیمیٹلی جو ہے پلڑا جو ہے بارک اوباما کا بھاری رہا, پھر انہوں نے وٹر لیا اور وہ نامینیٹ ہو گئے. اب یہ سمجھا جاتا ہے یہ ریپبلکن سب سے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ ہوں گی اگر آپ اناؤنس کرتی ہیں, جو ہمارا خیال ہے کہ اناؤنس کریں گی. البتہ جیسے نے کہا, اصل فیصلہ تاکہ بہت لیٹ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ وہ اناؤنس کرتے ہیں کچھ اور کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے ڈیموکریٹک پارٹی آئیں گے, ہمیں اندازہ ہے کہ مارچ تک جو پرائمری جنوری کے اندر شروع ہوئے, دسمبر اور جنوری میں شروع ہوتی ہیں, تو ہمیں مارچ میں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ ہیوی ویٹ ہیں. اس وقت ان کو ہیوی ویٹ سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ جو پروسیس چلے گا اور مارچ تک ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہیوی ویٹ ہے کہ نہیں, اور کیا ان کو جب ان کی کنونشن جولائی یا اگست میں ہوگی نامینیشن ملے کہ نہیں ملے گی.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے امریکہ اور اس سے متعلق پالیٹکس پہ بات کی ہے, ایک سوال ہمارا پاکستان کے حوالے سے بھی ہے جو ہم اپنے پچھلے موضوعات میں اس پہ بات کر چکے ہیں, لیکن آپ کی ان پٹ لینا چاہوں گا. خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد جو پرفارمنس سامنے آ رہی ہے, آج کے پی کے پولیس نے اپنی رپورٹ دی, انہوں نے کہا کہ کئی سینکڑوں اسکولز ہیں جن کو ہم نے وزٹ کیا اور ان کی سیکیورٹی چیکس جہاں پہ ٹھیک نہیں تھے ان کو ہم نے نہ صرف یہ کہ جرمانے کیے ہیں بلکہ تنبیہ کی ہے, کئی لوگ اریسٹ ہوئے, کئی کو سزائیں ہوئیں اے ٹی سی سے. اسی طرح باقی ملک کے بارے میں بھی ایک مجموعی رپورٹ جب آتی ہے تو کافی حوصلہ افزا پہلو اس میں آتے ہیں. ابھی کچھ ہمارے ساتھ پینلسٹ تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ بظاہر وہ شدت کم ہوئی ہے, ایون جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس تھے ان کے بیانات میں بھی کمی آئی ہے, میڈیا کے اوپر ان کا جو دباؤ تھا اس میں بھی کمی آئی ہے. آپ نے نیشنل الیکشن پلان بننے کے بعد ملک میں کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کا چونکہ بنیادی کردار ہے تو انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ بھی ان کی سنکرونائز ہو گئی ہیں ان کے ایکشن اور انفارمیشن. آپ نے کیسے انالائز کیا ساری سچویشن کو؟
دیکھیے اس میں نیشنل ایکشن پلان کے چلنے ملٹری کا خاص بہت ایک بنیادی کردار ہے, پریشر بلڈ ہیں سیویلین رہی ہیں, جہاں یہ ہے کہ سیکیورٹی اس میں کام ہو, پختونخوا کے باقی صوبوں میں اس میں اچھا خاصا کام ہوا ہے, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جو کہ ایک قدم ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا شور جو ہے وہ کم ہوا ہے ملٹنٹ گروپس کا. لیکن جو دو تین سوال ہیں اس پہ سول حکومت کچھ کام نہیں کر سکی ہے. مثلا یہ کہ مدرسوں کو ریگولیٹ کرنا, وہ بالکل اس میں ناکام رہی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو کہ ہیٹ لٹریچر ہے یا تقاریر وغیرہ ہیں اس پہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. لاؤڈ اسپیکر پہ پابندیاں لگائی تھیں علماء کرام, شور جائے تو پنجاب حکومت کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں. بات یہ ہے, اچھا پھر یہ ہے کہ جو سیکٹرین گروپس ہیں ان نے نیچے کچھ ورکرز کو تو پکڑا ہے لیکن مڈل لیول سے اوپر کسی لیڈرشپ کو ہاتھ نہیں ڈالا ہے. تو کیونکہ یہ ہماری حکومت ڈرتی ہے کہ مسائل نہ کھڑے ہو جائے, تو ٹھیک ہے کچھ پرفارمنس تو ہوئی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سول حکومت کو ابھی تک کلیئرٹی ڈیولپ کرنا ضروری ہے. وہ فوج کے دھکے سے کیوں بلیو کرتے ہیں کہ جب فوج پش کرتی ہے کچھ کام کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد سلو ہو جاتے ہیں.
اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک اور بڑا خطرہ تھا کیونکہ پاکستان ایک بڑی فل اسکیل ایک طرح سے پاکستان کی فوج جو ہے وہ مصروف ہے, ایک وار بھی ہو رہی ہے اس میں ملیٹنٹس کے اگینسٹ, پھر وہ بندوبستی علاقوں میں کراچی جیسے شہروں کے اندر آپریٹ کر رہی ہے رینجر آرمی. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو یمن کا ایشو اور چیلنج سامنے آیا, اس میں بڑی کیا کہنا چاہیے کہ توجہ طلب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. کل یو اے ای نے بڑے سخت الفاظ میں اپنا رد عمل دیا کہ پاکستان کو قیمت ادا کرنا پڑے گی. آج اسی ٹون میں پاکستان کے وزیر داخلہ نے کچھ دیر پہلے ان کو رسپونڈ کیا ہے.
آپ کی آواز کٹ رہی ہے.
جی میں نے کہا جی جو اس پہ ریئیکشن آیا یمن کی صورتحال پہ, پاکستان نے جو پوزیشن لی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس پہ متحدہ عرب امارات کا سخت رد عمل تھا اور آج اس رد عمل کو مزید سختی سے رسپونڈ کیا ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے اور کہا کہ یہ تو پاکستانی قوم کی توہین ہے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی اپنے پارلیمنٹ کے فیصلے کی. تو یہ یمن کرائسس پہ بھی آپ اپنا نقطہ نظر دیجیے گا, پارلیمنٹ کا ڈیسیجن, ریئیکشن اور ریئیکشن کے اوپر ریئیکشن, اور خدا نخواستہ اگر پاکستان بالفرض, خدا نخواستہ کا لفظ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, بالفرض اگر پاکستان دوسری طرف کھڑا ہو جاتا تو جو پاکستان نے بذات خود یہ نیپ کے اندر جو چارٹر ہائی لائٹ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتا, خاص طور پہ جب بات ہوتی ریلیجیس پولیٹیکل فورسز کی یا ایکسٹریمسٹ فورسز کی. تو
دیکھیے اگر تو یو اے ای والوں نے جو بیان دیا ہے, سعودیہ نے انہیں کہا ہے بیان دو, وہ ڈائریکٹ بیان نہیں دینا چاہتے تو وہ تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ادر وائز یو اے ای کا کوئی بیسس نہیں ہے کہ اس قسم کا بیان دے جو کہ مس پلیس بیان ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ یو اے ای کو اشارہ سعودی عربیہ نے کیا ہوگا. دیکھیے اس کی پرابلم ہے, پرابلم اس کی یہ ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستان آرمی بزی ہے وہاں ہمیں لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو سعودی کو یہ امپریشن دیا کہ ہر قسم کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن پاکستان کے اندر پرابلم ہے کہ آرمی بزی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وار فٹیگ ہے, یعنی پاکستان 1980 سے کہیں نہ کہیں جھگڑے میں انوالو ہے, افغانستان میں ہے, پھر طالبان ہے, پھر امریکہ کے ساتھ افغانستان میں ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک جنرل سینٹیمنٹ یہ ہے کسی جنگ میں اب دخل نہ دو, اس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے. تو سعودی یا یو اے ای والوں کے لیے بات سمجھنا بہت مشکل ہے کہ حاکم یہ کہہ دے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کہے کہ ذرا احتیاط سے چلیں, جھگڑے میں نہ انوالو ہو. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے کہ پاکستان کے نواز شریف نے جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ کیوں پورا نہیں ہوتا.
بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین، چونکہ ہم نے آخری سیگمنٹ میں اسپورٹس کو بھی ہائی لائٹ کرنا تھا لیکن باوجود ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہمارے اس گیسٹ کے ساتھ، صادق محمد صاحب سے ہم نے کمٹمنٹ لی تھی، اس لیے ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کو تھوڑا اور پرولانگ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو مزید ریکویسٹ دی اور ان سیگمنٹ پہ بھی ان کا نقطہ نظر لیا جن پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے. ہمارا یہ پروگرام آج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے لیے پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ نیلوفر مغل، جبکہ انجینئرز ہیں جسٹن ٹویٹس اور جان رائڈن. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.